profundo.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء وانحصرت الأوصاف عن كنه معرفته وردعت عظمته العقول والذي لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد البتحاء سيد المرسلين والأنبياء أبي القاسم محمد المصطفى وعلى الجوهرة القدسية البتول العذراء سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى بعلها أمير المؤمنين وبنيها الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على بقية الله وحجته الكبرى الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء ولولاه لصاحت الأرض بأهلها واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل بما يعلم المؤمن أنه مؤمن قال صلى الله عليه وآله وسلم بالتسليم لله والرضا فيما ورد عليه من سرور أو سخط صلوات The speeches in this ashra have been delivered on the subject of Qiyam of Karbala and the Taharat of the Qalb, the cleanliness of the soul, which is a prerequisite to join the caravan of Imam Sayyidul Shuhada Al-Husayn ibn Ali عليهم الصلاة والسلام. And we have been discussing some of those important moral attributes which are helpful towards achieving this goal. And tonight it will be further to the next level, inshallah. And tomorrow night would be the last speech. And like I said earlier, on the Soim Majlis, 12th of Muharram, I'm going to talk about the walayat of Ahlul Bayt, alayhim as-salatu was-salam, and certain issues relating to that. But tonight's speech is related to another sifat, another attribute which a mu'min must have in his spirituality, because when the Holy Prophet was asked how is it recognized that a person is a mu'min, how can we distinguish a person to be a mu'min, and he replied back that bittaslimi lillah wa rida fima warada alayhi min sururin aw sakhat, through submission towards Allah. Taslim means submission, والرضا and pleasure over everything that befalls him من سرور أو سخط. That means all the decisions that Allah subhanahu wa ta'ala makes for our life, we end up having rida, pleasure. We are pleased at heart with all the decisions that Allah subhanahu wa ta'ala is making for our life, whether there are situations of happiness min sururin aw sakhat, or situations of anger and unhappiness that we encounter in our life. In all the possible scenarios, a mu'min is supposed to have submission towards Allah subhanahu wa ta'ala and be pleased with all the decisions that Allah subhanahu wa ta'ala is making under the light of His absolute knowledge, where nothing misses out from His knowledge at all, and absolute wisdom that encompasses everything. And our scholars have mentioned that, discussing the issue philosophically, that how come a person ends up having rida and pleasure? How can a person be pleased at heart with all the decisions that Allah subhanahu wa ta'ala is making for our life? Our scholars say the rida and pleasure can only be achieved by the person who loves Allah subhanahu wa ta'ala. In other words, rida and pleasure towards the divine decisions is the natija and outcome of love towards Allah. So only those who have love towards Allah subhanahu wa ta'ala can end up having pleasure and rida towards His decisions. And how come we end up having love towards Allah subhanahu wa ta'ala? We end up having love towards Allah due to the ma'rifatul kamal and ma'rifatul jamal. You never love anybody unless and until you have the ma'rifat of the jamal, the beauty of that person or thing, or you have the ma'rifat of kamal and perfection of that person or thing. Because of the ma'rifat of jamal, you end up loving something, because you know and recognize the jamal and beauty. And because of the ma'rifat of kamal and perfection, you end up loving that person or thing. So those of the people who have the ma'rifat and in-depth recognition of the jamal and beauty of Allah and His creation, and those of the people who have the ma'rifat and in-depth recognition of the kamal and perfection of Allah subhanahu wa ta'ala, those are the ones who will end up loving Allah subhanahu wa ta'ala. And when they would end up loving Allah, they will also end up loving, by virtue of the love, they will end up loving Allah's decisions and be pleased and ravi with all what Allah is deciding. So whenever in your life you discover, if you discover that I am not pleased at heart, baz log kehte hain na ki mere sath aisa kyon ho raha hai, main to itna sadqa deta hu, itni charities deta hu, itna raah khuda mein nek kaam anjaam deta raha, ye mere sath aisa kyon ho raha hai, bimari pe bimari aa rahi hai, risk mein barkat nahi hai, naukri chhoot gayi, mushkilat, pareshaniyan, ye mere sath aisa kyon ho raha hai, yani aitraz hai dil mein Allah ki qaza aur qadr, Allah ke faislon ke upar insaan ke dil mein aitraz hai, rida aur submission aur tasleem nahi hai. یہ جو اعتراض سامنے آتا ہے نا زبان کے اوپر کہ میرے ساتھ کیوں ایسا خدا کر رہا ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی تک مرحلہ رضا کے اوپر نہیں ہے, مرحلہ تسلیم کے اوپر نہیں ہے. کیونکہ جو مرحلہ تسلیم اور رضا پہ فائز ہوتے ہیں ان کی زبان پہ کبھی اعتراض نہیں ہوتا. پس معلوم ہوا اعتراض کر دینا اللہ کے فیصلوں پر اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی اللہ کی نسبت محبت کامل نہیں ہوئی, اور اللہ کی طرف محبت کامل نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی جمال و کمال کی معرفت ہی نہیں ہے. جمال و کمال کی معرفت ہوتی تو کبھی محبت میں نقص نہ ہوتا. بس معلوم ہوا کہ جتنی جس کی محبت کم اتنا ہی اس کی درجہ معرفت کمال, کمال کی معرفت اور جمال کی معرفت کا درجہ اتنا ہی کم ہے جتنی محبت کم ہے. ہم تو گزشتہ چار پانچ تقریروں میں معرفت امام زمانہ اور معرفت اہل بیت اور معرفت خدا کے موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے. جتنا انسان کا درجہ معرفت کم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی محبت اہل بیت بھی اتنی ہی کم ہے. محبت تو ثمرہ معرفت ہوا کرتی ہے. پہلے نور معرفت قلب میں آتا ہے, بعد میں محبت آتی ہے. کیونکہ حدیث قدسی میں کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے, حدیث قدسی اس گفتگو کہتے ہیں کہ جو رسول اور اللہ کے درمیان واقع ہوئی جو قرآن کے علاوہ ہے, اسے ہم حدیث قدسی کہتے ہیں. لہذا وہ معجزہ نہیں ہے. جو قرآن کا حصہ ہوتی وہ گفتگو تو پھر وہ معجزہ بھی ہوتی. قرآن تو معجزہ ہے, انسان کی بشر کی استعداد صلاحیت طاقت قدرت سے باہر ہے. ہم قرآن کے مقابلے پہ کوئی ایک جملہ بھی نہیں لے کے آ سکتے. مگر حدیث قدسی معجزہ نہیں ہے. تو حدیث قدسی میں کیا وارد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا, فرمایا اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہ من عبدنی فقد عرفنی, جس نے میری عبادت کی اس نے میری معرفت حاصل کی. بس معلوم ہوا کہ عبادت کے نتیجے میں نور معرفت قلب میں عطا کیا جاتا ہے. جو لوگ ابھی عبادت الہی سے محروم ہیں, یعنی ان کے پاس علم ہی نہیں ہے, عبادت کیسے کرتا ہے انسان؟ پہلے سیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا رسول و اہل بیت کے ذریعے سے, قرآن و اہل بیت کے ذریعے سے ہمیں کون سی تعلیمات بیان فرمائی ہمارے لیے. ان کا علم یعنی فرائض کا علم حاصل کرتا ہے. فرائض کا علم حاصل کرنے کے بعد اس پہ عمل کر لینا, جیسا کہا گیا تھا ویسا کر لینا اس کی خاطر, یعنی اللہ کی قربت حاصل کرنے کی خاطر جیسا کہا گیا تھا ویسا ہی کر لینا بغیر کسی اضافے, بغیر کسی کمی, بغیر کسی کم و کاست کے, اس کو عبادت کہا جاتا ہے. اور عبادت کے نتیجے میں معرفت کا نور آتا ہے. اس کے بعد اللہ نے کیا کہا, من عبدنی فقد عرفنی ومن عرفنی فقد احبنی, اور جس نے میری معرفت حاصل کی اس نے مجھ سے محبت کی. بس معلوم ہوا کہ محبت تو تیسرے درجے پہ ہے. پہلے معرفت آئے گی, اس کے بعد محبت کا رتبہ ہے. اب پہچانا کہ محبت اہل بیت کتنی عظیم شے کا نام ہے. یہ تو معرفت کے بعد کی باتیں ہیں, یہ معرفت سے پہلے کی بات نہیں ہے. معرفت کے بعد نور محبت ہے. من عرفنی فقد احبنی, whoever has my in-depth recognition will end up loving me. ومن احبنی فقد احببتہ, من احبنی فقد عشقنی, جس نے مجھ سے محبت کی, whoever loves me he will end up having عشق, that means deep love towards me. محبت کرنا کرتا رہے اگر انسان اللہ تعالی سے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ انسان کی محبت گہری ہوتی چلی جائے گی, یعنی محبت عشق میں مبدل اور تبدیل ہو جائے گی. اور اس کے بعد جب محبت عشق میں تبدیل ہو جائے گی اللہ کی طرف, when you end up having deep love towards Allah subhanahu wa ta'ala, then what's the end result? وَمَنْ عَشَقَنِي فَقَدْ عَشَقْتُهُ, جس نے مجھ سے عشق کیا میں اس کے ساتھ عشق کروں گا. Whoever ends up having deep love towards me, Allah says, I will have deep love towards him. Love is, well, to begin with, love is something which is always dual-sided. محبت ہمیشہ طرفینی ہوا کرتی ہے. یک طرفہ کو محبت نہیں کہتے, یک طرفہ کو کبھی محبت نہیں کہتے. محبت تو اپنی ذات اور ماہیت کے اعتبار سے ہوتی ہی دو طرفہ ہے. اگر دو طرفہ نہ ہو تو اسے محبت نہیں کہا جاتا. لہذا جس کو یہ جاننا ہو کہ میں کتنی محبت رکھتا ہوں, رسول اہل بیت کتنی محبت رکھتے ہیں میرے ساتھ, وہ یہ دیکھ لے کہ اس کے دل میں کتنی محبت ہے رسول اہل بیت کے ساتھ. جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے کتنی محبت رکھتا ہے, وہ یہ دیکھ لے کہ میں کتنی اللہ سے محبت رکھتا ہوں. یا میں الفاظ بدل کے یوں کہہ دوں کہ جو دیکھنا چاہے کہ اللہ مجھ سے کتنی محبت رکھتا ہے, وہ یہ دیکھ لے کہ میں کتنی رسول اہل بیت سے محبت رکھتا ہوں, اتنی ہی محبت اللہ میرے ساتھ رکھے گا. کیونکہ رسول اہل بیت کی محبت عین محبت الہی ہے, اس میں دوئیت تو نہیں پائی جاتی. تو کیا کہا پھر اللہ تعالی نے حدیث قدسی میں, من عشقنی فقد عشقتہ, جس نے مجھ سے عشق کیا میں اس کے ساتھ عشق کروں گا, ومن عشقتہ قتلتہ, اور جس سے میں عشق کرتا ہوں اس کو قتل کر دیتا ہوں. راہ خدا میں شہید ہو جاتا ہے. ہو ہی نہیں سکتا ایک انسان اللہ تعالی کی گہری محبت میں مصروف و مشغول ہو, وابستہ ہو, مگر راہ خدا میں اپنی جان نہ دے, ممکن ہی نہیں ہے. بس یہ بھی ثابت ہوا کہ ہر وہ شخص جو شہید ہو رہا ہے وہ محبوب الہی ہے, وہ معشوق الہی ہے. صلوات پڑھیے محمد علیہ. ومن اشقنی
چاہت ہے تو پھر کر وہ بلا چل, ورنہ یہ کلی کھل کے کھلی ہے نہ کھلے گی. توحید ہے مسجد میں نہ مسجد کی صفا میں, توحید تو شبیر کے سجدے میں ملے گی. نعرہ حیدری یا
علی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت عمدہ بہت عمدہ, اللہ آپ کو اجر عنایت کرے. سو من اشقنی فقد اشقتہ ومن اشقتہ فقد قتلتہ, اور جس سے میں عشق کرتا ہوں اس کو قتل کر دیتا ہوں. اور پھر اللہ نے کیا کہا حدیث قدسی میں, ومن قتلتہ فعلی دیتہ, اور جس کو میں قتل کرتا ہوں اس کی دیت, his blood money will fall on me, اس کی دیت میرے اوپر ہے. لیکن قتل کر کے انسان کو دیت تو ادا کرنی ہے, تو جس کو میں قتل کروں گا اس کی دیت میرے اوپر ہے. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ وہ انا دیت ہوں, اور وہ دیت میں ہوں. یعنی کیا ہوا, یعنی مطلب یہ ہوا کہ شہید لقاء اللہ کی منزل پہ فائز ہوتا ہے. شہید کے لیے یہ کہنا کہ وہ جنت کا مستحق ہے, جنت تو عام مومنوں کا حق بنتا ہے جو صاحب تقویٰ ہے. ارے شہید کا تو رتبہ یہ ہے کہ شہید کو خدا مل گیا تو اس کو جنت جیسی چیز اس کی کیا قیمت قرار پائے.
شہید کو تو خدا مل گیا. بقول استاد کے, ہمارے استاد کے بقول, وقتی بہشت شیرین است, بہشت آفرین چقد شیرین است, جب بہشت اور جنت اتنی عمدہ ہے, اتنی میٹھی ہے, اتنی اچھی ہے, تو بہشت بنانے والا کتنا اچھا ہے.
تو جن کو بہشت بنانے والا مل گیا ان کا کیا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کو بہشت ملی. تو یہ ہے شہادت کا مقام. لہذا ضرورت اس بات کی ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے, اس منزل پہ فائز ہونے کے لیے, کہ انسان تسلیم و رضا رکھے, اللہ کے فیصلوں سے راضی رہے. پیغمبر اکرم, کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی, آپ نے پوچھا ما انتم, تم لوگ کون ہو؟ کہا مؤمنون. آپ نے پوچھا ما علامت ایمانکم, تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ کہا کہ نصبرو علی البلاء, نصبر علی البلاء ونشکر علی الرخاء ونرضى بمواقع القضاء, کہ ہم اللہ کی بلا کے اوپر راضی ہوتے ہیں, صبر کرتے ہیں اللہ کی بلا پہ ہم صبر کرتے ہیں, ونشکر علی الرخاء, اور جب اچھے وقت ہوتے ہیں, آسانی کا زمانہ ہوتا ہے, مشکل نہیں ہوتی, آسانیوں میں ہوتے ہیں, تو ہم شکر ادا کرتے ہیں. دیکھیں, اگر بات یہیں تک ٹھہر جاتی تو بڑی کوئی کمال کی بات نہیں تھی اتنی. اس لیے کہ امام صادق علیہ السلام نے جب ایک
شخص سے پوچھا تو اس نے یہ کہا کہ مولا, ہمارے تو میں تو جب بھی کوئی اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو میں شکر ادا کر دیتا ہوں. نعمت نہیں ملتی, کوئی مشکل پیش ہوتی ہے تو میں صبر کر لیتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ تو مدینے کے کتے بھی کرتے ہیں, نعمت اللہ کی ملتی ہے تو وہ بھی شکر ادا کرتے ہیں نا, شکر تو جانور بھی ادا کرتے ہیں, وہ بھی شکر ادا کرتے ہیں. نہیں ملتی ہے, مشکل درپیش ہوتی تو وہ بھی صبر کرتے ہیں. تو اگر بات یہیں پہ ختم ہو رہی ہوتی تو کوئی کمال کی بات نہیں تھی. اس سے ہمارا تمایز, اس سے ہماری پہچان نہیں ہو رہی کہ ہم انسان ہیں. ہماری انسانیت کی, ہمارے کمال نفس کی پہچان اس اگلی بات سے ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ نصبرو علی البلا, ہم بلا کے اوپر صبر کرتے ہیں, وہ نشکرو علی الرخا, اور اچھے حالات میں, خوشی کے حالات میں, آرام کیفیت, جب کیفیت آرام و آسائش کی ہوتی ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں, وہ نروا بے مواقع القوا, اور اللہ کی قضا کی, اللہ کے فیصلوں کے اوپر ہم راضی ہوتے ہیں. یہاں سے پتا چل رہا ہے کہ انسان کے اندر کمال نفس پایا جاتا ہے. اب پیغمبر اکرم نے جب یہ جواب سنا تو آپ نے کیا فرمایا, مؤمنون ورب الکعبہ, کعبے کے رب کی ختم کہ یہ لوگ مومن ہیں. یہ مفہوم ہے. ملاحظہ فرمایا, آپ نے صلوات پڑھی ہوا مولانا, لہذا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب روز قیامت سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا تو پیغمبر نے فرمایا کہ انبت اللہ اذا کان یوم القیامہ انبت اللہ لطائفۃ من امتی اجنحۃ, جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالی میری امت کے کچھ لوگوں کے پر اگائے گا. انبت, انبت یعنی اگانا, اللہ میری امت کے, جب قیامت آئے گا میری امت کے کچھ لوگوں کے پر اگائے گا. فَيَطِيرُونَ مِن قُبُورِهِمْ, تو وہ اپنی قبروں سے پرواز کر کے جنت چلے جائیں گے. یعنی معلوم کیا ہوا, یعنی یہ سارے مواقف قیامت, 50 موقف جو اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں, رسول اہل بیت نے ہمیں بتائے ہیں, 50 سٹیشنز ہیں, 50 سٹاپس ہیں, جو کہ ہر موقف پہ, ہر سٹیشن پہ, ہر سٹاپ پہ انسان کو 1000 سال تک توقف کرنا ہے اور مختلف چیزوں کا سوال کیا جائے گا. وہ چیزیں بھی مفصل بیان کی گئی ہیں حدیث میں کہ کس سٹیشن پہ کیا پوچھا جائے گا. 1000 سال تک ایک موقف پہ انسانوں کو روکا جائے گا. 50000 سال کا یہ روز قیامت جو کہ دنیا کے 50000 سالوں کے برابر ہے, اور یہ 50 مواقف قیامت ہیں, 50 سٹیشنز اور سٹاپ ہیں, اور ہر سٹاپ اور ہر موقف پہ 1000 سال کا توقف ہے. معلوم ہوا کہ یہ 50000 سال کا دورانیہ اور اتنا مفصل حساب و کتاب, محاسبہ, مؤاخذہ, یہ سارا کچھ, تطایر الکتب, کیا کچھ انسان کا ہونا ہے جب پرندوں کی طرح انسانوں کی کتابیں, نامہ اعمال اڑ رہی ہوں گی, ہال و خوف کا عالم ہوگا. اس تمام کیفیت سے داہنے ہاتھ میں دی جائیں گی کتابیں ان کی کہ جو اصحاب الیمین ہیں, اور یا بائیں ہاتھ میں دی جائیں گی ان کی کہ جو اصحاب الشمال ہیں, یا ان کے گردن میں لٹکی ہوں گی یا ان کے پسے پشتے ہوں گی. تو یہ سارے مراحل کے جو بڑے خوفناک ہیں کہ انسان کے لیے جس کا حساب صاف نہ ہو, تو یہ سارے کے سارے مراحل ختم جب پر اگ گئے اور وہاں سے اڑ کے سیدھے بہشت میں پہنچ گئے, تو اب حساب کس بات کا, حساب کا ہے کا. لہذا روایت میں ہے, پیغمبر فرماتے ہیں کہ ملائکہ سوال کریں گے ان لوگوں سے, مفہوم پیش کر رہا ہوں, ملائکہ سوال کریں گے لوگوں سے کہ من امت من انتم, کس کی امت میں سے ہوئے ہیں آپ لوگ, آپ حضرات کن کی امت میں سے. ظاہر ہے یہ استثنائی, یہ مستثنا, یہ ایکسپشنل بیہیویئر جو کہ نظر آ رہا ہے, اللہ نے آپ کے ساتھ یہ ایکسپشنل بیہیویئر کیا, باقی کسی کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا, تو آپ کس کی امت میں سے ہیں. تو وہ جواب دیں گے کہ ہم امت محمد سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ملائکہ کہیں گے کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کیا کیا کرتے تھے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ جزا فراہم کی. کا خصلتان, دو صفتیں تھیں ہمارے اندر. معلوم ہوا کہ دو صفتیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے اللہ نے یہ رویہ رکھا ان لوگوں کے ساتھ. کننا اذا خلونا استحیینا ان نعصیہ, جب ہم تنہائیوں میں ہوتے تھے, خلوت میں ہوتے تھے, تو ہمیں, ہم حیا برتتے تھے, ہم شرم کیا کرتے تھے کہ اللہ کی نسبت گناہ نہ کریں. لیکن لوگوں کے سامنے آ کے, معاشرے کے سامنے آ کے اپنے کو باتقوا بنا لینا یہ آسان کام ہے, مگر خلوت میں ہم اپنے آپ کو باتقوا ہی رکھیں اور ہم اللہ کا خوف خلوت میں بھی قائم رکھیں, یہ انسان کی طہارت باطن کی دلیل ہے. لہذا کمال یہ کہ انسان کی ڈوئل لائف سٹائل نہ ہو, ایک لائف سٹائل معاشرے کے سامنے, دوستوں کے سامنے, رشتہ داروں کے سامنے, ماں باپ کے سامنے. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں ان کا ماں باپ کے سامنے ان کا چہرہ بالکل مختلف ہے, ماں باپ بڑے حسن ظن میں ہیں, نہیں مولانا میرا بچہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتا, میں تو اپنے بچے کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں مولانا, میں نے تو پالا ہے اس کو, وہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتا. اور صاحبزادے کیا کر رہے ہیں پیچھے, وہ والد محترم کو خبر نہیں ہے, نہ اس کا اعتراف بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ملاحظہ فرمایا آپ نے, یہ خلوت و جلوت کا جو فرق, ظاہر و باطن کا جو فرق ہے. تو آپ کیا فرمایا کہ کہتے ہیں کہ کن اذا خلونا, جب ہم تنہائی میں ہوا کرتے تھے, استحیینا ان نعصیہ, ہمیں شرم آتی تھی کہ ہم اللہ کی معصیت کریں. اور دوسری صفت, نرضى بما باليسير مما قسم لنا, اور جو کچھ تھوڑا بہت بھی اللہ کی طرف سے ہمارے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا, ہم اللہ کی قضا کے اوپر راضی ہوا کرتے تھے. ملائکہ جواب میں کہیں گے تمہارا حق بنتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ برتاؤ کیا جائے. معلوم ہوا کہ رضا کی کتنی اہمیت ہے اللہ کی نگاہ میں. ایکسپشنل بیہیویئر ہے اصحاب رضا کے ساتھ, جو کوئی بھی اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے اس کے نسبت ایکسپشنل بیہیویئر ہے. خدا کتنی پسند ہے اللہ کو یہ صفت, کتنی پسند ہے رسول و اہل بیت کو یہ صفت کہ ہم راضی رہیں ان کے فیصلوں پہ, اعتراض نہ کریں کہ جی معصوم نے یہ کیسے کہہ دیا. جیسے میں کل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی ہم بہتر سمجھتے ہیں یہاں کے حالات کو, مغربی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں, ہم بہتر سمجھتے ہیں یہاں کے حالات کو. تو میں نے کہا کہ کیا رسول اللہ سے جو ہے وہ نہیں بہتر سمجھتے ہیں؟ جو مجتہد آج بیان کر رہا ہے وہ اپنی جیب سے تو نہیں بتا رہا. اگر مجتہد ایک فتویٰ اپنی جیب سے دے رہا ہے, یعنی قرآن و اہل بیت نے نہیں سکھایا مگر وہ اپنی طرف سے فتویٰ دے رہا ہے, فتویٰ بافی کر رہا ہے, تو اس سے تو بڑا فاسق و فاجر کوئی نہیں ہے پوری روح زمین پہ, کہ جو اسلام کے نام پہ اپنی جیب سے فتویٰ دے رہا ہے قرآن و اہل بیت کو پشت دکھا کے, اس سے تو بڑا فاسق کوئی نہیں ہے. اگر مجتہد رسول و اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق فتویٰ دے رہا ہے اور عادل ہے اور ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو پھر ہم سے بڑا عادل کوئی نہیں ہے. ملاحظہ فرمایا آپ نے کیا کیفیت ہے اس کی, اس کو پہچاننا چاہیے کہ یہ فتویٰ اپنی طرف سے نہیں آ رہا, یہ ان کے کہے کے مطابق دیا جا رہا ہے. لہذا ضرورت اس بات کی کہ انسان رسول اہل بیت کے فیصلوں پہ راضی رہے, اور جو راضی تھے ان کی شان کیا تھی. جب ہارون مکی آتے ہیں مولا امام صادق علیہ السلام کے حضور میں, زبانی دعوے تو بڑے آسان ہیں نا, زبانی دعوے بہت آسان ہیں, میں اپنے گن گا سکتا ہوں کہ جی مجھ سے اچھا تو کوئی مومن ہے ہی نہیں, جتنی محبت اہل بیت میرے اندر ہے اتنی کسی میں کہاں ہوگی, کہنے میں کیا جاتا ہے. مگر جب یہ شخص آیا, ایک شخص آتا ہے امام کے پاس اور کہتا ہے کہ مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے, اتنے سارے مومنین آپ کے پاس ہیں, اتنے چاہنے والے آپ کے ہیں, اللہ نے آپ کو ولی مولا بنایا ہے, اہل بیت کو ولایت بخشی, مولا بنایا, پیغمبر نے چپے چپے پہ اعلان کیا 12 امام ہمارے ولی ہیں, صحیح بخاری اعلان کر رہی ہے 12 اماموں کے سلسلے میں, آپ امام ہیں, امام صادق علیہ السلام سے کہہ رہا ہے امام اور مولا اور ولی اور حاکم اور خلیفہ آپ ہیں اللہ کے اور رسول کے, آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے کہا تنور میں کود جاؤ. مولا اتنی آسانی سے مان لیتے تھے کیا کسی کا دعویٰ کہ جی مولا ہم تو بڑے چاہنے والے ہیں, ہمارے علاقے میں ہمارے شہر میں اتنے سارے لوگ آپ کے گرویدہ ہیں, مان لیتے تھے کیا؟ ائمہ حدیثیں بھری پڑی ہمارے پاس, معتبر روایتیں, کبھی بھی تسلیم نہیں کیا, کبھی بھی اس قسم کے دعوے تسلیم نہیں کیے اتنی آسانی سے. علامتیں, ہر چیز کی علامت ہے, ایمان کی بھی کچھ علامتیں ہیں, ہر حقیقت کی ایک علامت ہوا کرتی ہے, اس علامت سے پہچانا جاتا ہے اس حقیقت کو. اب نتیجہ یہ کہ اب بہانہ شروع ہوا, جب قربانی کا وقت آیا تو اب بہانہ بہانہ تراشی شروع ہوئی. اب اس کے تھوڑی دیر گزری کہ ہارون مکی داخل ہوئے اور مولا نے کہا کہ تنور میں کود جاؤ, ایک سوال بھی مولا سے نہ پوچھا, ایک سوال بھی مولا سے نہیں پوچھا,
تو اور فوراً کود گئے.
جب میرے مولا نے مجھ سے یہ کہا کہ کود جاؤ تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے.
تو اب جناب ابراہیم کے لیے آگ جب ٹھنڈی ہو سکتی ہے, ارے ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ مولا کے چاہنے والوں کے لیے آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے. صلوات پڑھیے محمد وال محمد.
یہ تو علی کے چاہنے والوں کا یہ کیا رتبہ ہے کہ ان کے لیے آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے. انبیاء کا تو رتبہ اپنی جگہ پہ ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ راضی رہنا اللہ کے فیصلوں کے اوپر, یہ عظیم صفت ہے جو بڑی پسند ہے اہل بیت کو, بڑی پسند ہے. اس سے تقرب حاصل ہوتا ہے, اس سے قرب حاصل ہوتا ہے, اس سے ہم ان کے قافلے میں شامل ہو سکتے ہیں اگر ان کے فیصلوں پہ راضی ہوں دل سے, نہ فقط زبان سے, دل میں بھی اعتراض نہ ہو, دل میں بھی ان کے فیصلوں پہ اعتراض نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جناب موسیٰ سے, جب بنی اسرائیل نے آ کے کہا کہ ہمیں ایک بات پوچھ کے, فقط ایک بات, ایک بات یعنی پوچھ کے بتا دیں اللہ سے, کوئی ایک کام بتا دیں کہ وہ ایک کام ہم کر لیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یعنی لمبی چوڑی فہرست اور لسٹ کی ضرورت نہیں ہے, ایک بات صرف ہمیں بتا دی جائے ہم اس پہ عمل کر لیں. تو اللہ نے جواب میں کہا جناب موسیٰ سے کہ قل لہم یرضو عنی, ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے راضی ہو جائے میں ان سے راضی ہو جاؤں گا.
اگر کوئی آپ سے پوچھے وہ ایک کون سا کام ہے جو ہم کر لیں جس کے اندر ساری تعلیمات کا خلاصہ ہے, وہ اللہ کے فیصلوں پہ رضایت ہے, اس کے حکم پہ دل سے راضی ہونا, ہم عدم تیار ہونا اس پہ عمل کرنے کے لیے. یہ وہ طریقہ ہے اللہ کی رضایت حاصل کرنے کے لیے. اور ان چیزوں کے جو موانع ہیں, جیسے یہ کہا نا کہ بھئی میرے بیوی بچے ہیں, ہماری تو فیملی ہے, ہماری جاب ہے, یہ بڑے ریگولر ایکسکیوزز ہیں جو پیش کیے جاتے ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے, مال دنیا, دنیا کی زندگی, دنیا سے وابستگی, حب دنیا, لو افیئر اینڈ اٹیچمنٹ دیٹ وی ہیو ٹوورڈز دی مٹیریل بلانگنگز آف دس ورلڈ. یہ حب دنیا, دنیا کوئی بری چیز نہیں ہے, دنیا تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے, دنیا کہاں سے بری ہو سکتی ہے. اللہ کو تو ہم فاعل خیر مانتے ہیں علم الکلام میں, اللہ سے کبھی کوئی شر صادر نہیں ہوتا, ہر وہ شے جو خدا سے صادر ہوئی سوائے خیر اور نیکی اور بھلائی کے کچھ بھی نہیں. تو دنیا کا خالق تو اللہ ہے, دنیا شر کہاں سے ہو گئی, دنیا کہاں سے بری ہو گئی. تو دنیا تو بری ہے بھی نہیں اسلام میں, کس نے کہا کہ دنیا بری ہے. دنیا سے جو دوری کو کہا جاتا ہے وہ دنیا سے دوری کو نہیں کہا جاتا, وہ حب دنیا سے دوری کو کہا جاتا ہے. کہ دنیا سے وابستگی نہ پیدا کیجئے, محبت اور اٹیچمنٹ نہ پیدا کریں, اس لیے کہا جاتا ہے. اور یہ بھی جو ہم کہتے ہیں کہ سکرات الموت کا وقت ہوتا ہے, نزا کا عالم, روح نکالی جا رہی ہے, انسان بڑی تکلیف میں ہوتا ہے. بھئی کاہے کی تکلیف, کس بات کی تکلیف؟
ملک الموت, the angel of death is taking the soul out. Why the pain? Do you think Malakul Maut is an unprofessional guy? He doesn't know how to handle his job? Is that the reason why the pain takes place? Not at all. He has handled millions and millions and millions and millions of cases already. You cannot find a more professional person than him. Impossible. Then why the pain?
یہ درد کس بات کا ہے نزا کے عالم میں؟ ریزن ہونا چاہیے نا, کس بات کا درد ہے, تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟
یہ تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ انسان کی روح نے وابستگیاں پیدا کر لی اس زندگی میں. یہ 50-60-70 سال کے دور میں کس کس چیز سے وابستہ ہو گئے عالم مادہ کی, حب مال, حب الشہوات, حب النساء, حب الجاہ.
بعض لوگوں کو منصب کی وہ بڑی لالچ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, حب شہرت, شہرت کی لالچ, میرا نام مینشن کیا جائے فلاں طریقے سے اتنے القاب کے ساتھ. بعض لوگ خود بیان کرتے ہیں, نہیں میرا پوسٹر چھپائیے گا تو یہ 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 نام ضرور لکھوائیے گا.
یہاں بڑے بڑے ہمارے عرفا گزر گئے جو اپنی کتاب پہ اپنا نام لکھوانے کے لیے تیار نہیں تھے.
شاگردوں نے جا کے اصرار کیا کہ حضور کتاب تو لوگ خریدتے ہی مصنف کا نام دیکھ کے ہیں, اگر آپ کا نام نہیں ہوگا اس میں گرامی تو اس کتاب کو وساقت کیسے ملے گی, لوگ کیسے بھروسہ کریں گے, کیسے خریدیں گے, کیسے دین سیکھیں گے, کیسے ان کی ہدایت ہوگی. تب جا کے نام لکھوانے پر راضی ہوئے بغیر القاب کے.
ملاحظہ فرمایا آپ نے, کتنی تگو دو کرتے ہیں ہماری بزرگ ہستیاں. معصومین کا تو درجہ انتھنکیبل ہے, اتنا عظیم ہے, انبیاء نہیں پہنچ سکے ان کے درجے تک. ہمارے سامنے تو غیر معصومین کے کردار موجود ہیں جو ہمارے نمونہ عمل ہیں, کیونکہ اہل بیت کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ یہ ساری اٹیچمنٹس ہیں جو انسان کی روح نے حاصل کی ہیں. اب ملک الموت کو روح نکالنے سے قبل ان ساری اٹیچمنٹس کو ون بائی ون ڈیٹیچ کرنا ہے. اب جو جو اٹیچمنٹ جتنی جتنی گہری ہے اس روح کے اندر, اتنی دیر لگے گی اور اتنی تکلیف پہنچے گی, اور جس کی اٹیچمنٹ کم ہے اس کو تکلیف بھی کم پہنچے گی, وقت بھی کم درکار ہے. اور جس کی اٹیچمنٹ بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ پیغمبر کی حدیث پہ عمل کر چکا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا موتو قبل ان تموتو, مرنے سے پہلے مر جاؤ. کبھی سوچا کہ پیغمبر اکرم نے یہ کیا کہا, مرنے سے پہلے مر جاؤ؟ بھائی خودکشی تو حرام ہے اسلام میں, مرنے سے پہلے مر جاؤ. معلوم ہوا کہ ہر وہ چیز جو مرنے کے بعد ہونی ہے وہی کچھ ہم آج اپنے ساتھ خود کر لیں, تو ہم مرنے سے پہلے خود ہی مر جائیں گے. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد ہماری روح عالم مادہ سے منقطع ہو جاتی ہے. ہم آج دنیا کی وابستگی سے اپنی روح کو خود دور کر لیں. مرنے کے بعد حساب لیا جائے گا, ہم آج خود اپنا حساب لے لیں. میرے مولا نے پہلے ہی کہا تھا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. مولا کائنات نے فرمایا تھا اپنا حساب کتاب کر لو, حساب لے لو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے. تب سمجھ میں آیا نا کہ یہ تکلیف کیوں ہوتی ہے سکرات الموت کے وقت. یہ تکلیف بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ دنیا کی وابستگیاں اتنی ڈیولپ کر لی ہیں اور جڑیلی ہو گئی ہیں, جڑیں پیدا کر لی ہیں روح میں, کہ اب ان کو نکالنا ہے روح سے. تو نکالنا ہے تو پھر تکلیف تو ہوگی اور ٹائم بھی درکار ہے. لہٰذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ مال سے وابستگی نہیں ہونی چاہیے. مال تو پہلے سے ضامن ہے اللہ تعالی. ان اللہ قد تکفل بالرزق, اللہ نے کفالت کی ہے رزق کی. یقین ہونا چاہیے, ایمان ہونا چاہیے ہمارا اللہ کے اوپر کہ اللہ ہمارا کفیل ہے. مولا کائنات نے کیا فرمایا تھا, توکل کتے سے سیکھو. مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں, توکل کتے سے سیکھو. گھر سے باہر جب جاتا ہے تو اپنا کھانا ساتھ لے کے نہیں جاتا. اللہ پہ توکل ہے نا کہ اللہ فراہم کر دے گا کھانا, اسے ضرورت نہیں کہ اس بات کے بارے میں فکر مند ہو. توکل کتے سے سیکھنا چاہیے. تو جناب یوسف علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہوئی. کب وحی نازل ہوئی؟ جب جیل کے اندر تھے, زندان میں تھے, اور اپنے زندانی اپنے ساتھ کے قیدی, جب وہ قیدی چھوٹ کے جا رہا تھا تو قرآن نے کیا نقل کیا, جناب یوسف نے کہا اذکرنی عند ربک. قرآن کہہ رہا ہے اذکرنی عند ربک. تو معلوم ہوا ہمیں کہ جناب یوسف نے سفارش کی, درخواست کی اپنے اس قیدی سے جو چھوٹ کے جا رہا تھا, کہ عزیز مصر کے پاس یعنی بادشاہ مصر کے پاس جب پہنچنا جیل سے چھوٹ کے تو مجھے یاد رکھنا. یعنی اس قیدی سے آپ شفاعت کرانا چاہ رہے ہیں کہ وہ قیدی آپ کو بھی چھڑوانے کے لیے مدد کر دے, دو چار جملے بول دے بادشاہ کے سامنے تاکہ آپ بھی چھوٹ جائیں. جیسے ہی یہ ترک اولا جناب یوسف نے انجام دیا, دیکھیں رسول اہل بیت علیہ السلام اتنے عظیم کیوں ہیں. ان کے عظمت کے ان گنت اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ رسول اہل بیت نے کبھی کوئی ترک اولا انجام نہیں دیا. کوئی بھی ایسا کام جس کو بہتر تھا کہ اس کو نہ کیا جائے, حرام تو نہیں ہے. نبی معصوم کوئی بھی حرام کام تو انجام نہیں دیتے ہیں, کوئی گناہ تو نہیں کرتے ہیں, نہ صغیرہ نہ کبیرہ, نہ بعثت سے پہلے نہ بعثت کے بعد. بعض فرقوں کا یہ عقیدہ ہے, یہ انہی کو مبارک ہو جو کہتے ہیں کہ نبی بعثت کے سے پہلے گناہ کر سکتا ہے. بعض نے کہا نہیں, گناہ صغیرہ ہی کیا, گناہ کبیرہ بھی کر سکتا ہے. پھر بعض نے کہا نہیں, بعثت سے پہلے کیا, بعثت کے بعد بھی کر سکتا ہے. یہ انہی کو مبارک ہو یہ عقیدہ. ہمارے عقیدے میں نبی معصوم ہوتا ہے, رول ماڈل ہوتا ہے, وہ کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتا, نہ بعثت سے پہلے نہ بعثت کے بعد. مگر ترک اولا گناہ نہیں ہے, بیٹر ٹو بی اوائڈیڈ, سم تھنگ وچ واز بیٹر ٹو بی اوائڈیڈ. تو جناب یوسف نے ترک اولا کیا. اب جو ترک اولا کیا تو اللہ تعالیٰ کا بھی ضابطہ ہے, جسے ہماری علم عرفان میں کیا بیان کیا جاتا ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین, یعنی ابرار یعنی ریگولر گڈ ڈوئرز.
ابرار کا مطلب ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کو ابرار کہتے ہیں. بر کی جمع ابرار عربی میں نیک لوگ, یعنی ریگولر گڈ ڈوئرز. تو اب جو عام ریگولر گڈ ڈوئرز ہیں ان کے, وہ جو نیکیاں انجام دیا کرتے ہیں, اگر انہی جیسی ریگولر نیکیاں مقربین بھی انجام دینا شروع کر دیں تو وہ مقربین کی طرف سے جب چھوٹی نیکیاں انجام پاتی ہیں تو وہ اللہ کی نگاہ میں گناہ کی طرح سے حساب کیا جاتا ہے, کیونکہ مقربین سے توقع زیادہ تھی, ان سے یہ توقع نہیں تھی کہ عام نیک لوگوں کی والی عام نیکیاں ہی فقط انجام دے, ان سے امید تھی کہ اس سے بڑھ کے انجام دے, کیونکہ مقرب ہے. وہ تو ابرار نہیں ہے, وہ تو عام نیک درجے کے اوپر نیک انسان تھوڑی ہے, وہ تو مقربوں میں سے ہے. جب وہ مقرب ہیں تو ان سے توقع تھی کہ اس سے بڑھ کے انجام دیتے, لہذا اگر انہوں نے عام نیکیاں کی ہیں تو وہ گناہ شمار ہوتی ہیں. حسنات الابرار سیئات المقربین. چنانچہ اللہ تعالیٰ بھی مؤاخذہ کرتا ہے اپنے مقرب بندوں کا اور ان کا مقابلہ مؤاخذہ فوراً کرتا ہے. لہذا فوراً جبرائیل کو بھیجا گیا, جیل کے اندر جبرائیل پہنچ گئے, اور جو روایت کہتی ہے امام صادق علیہ السلام بتاتے ہیں کہ جبرائیل نے اپنے پر کو مارا, جبرائیل نے اپنا پر زندان کی زمین پہ مارا اور زمین کے ساتوں طبق کھل گئے, شگافتہ ہو گئے. 7 لیئرز ہیں نا دنیا اس زمین کی, یہاں تک کہ کور آف دا ارتھ کے اوپر ایک پتھر نظر آنے لگا, نیچے کور آف دا ارتھ پہ. یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں روایت کا. اور اس کے بعد جبرائیل نے اپنا پر دوبارہ مارا اس پتھر کے اوپر کہ جو کور آف دا ارتھ میں ساتوں طبقات کے نیچے نظر آ رہا تھا, اس پتھر پہ دوبارہ پر مارا. جب پر مارا وہ پتھر شگافتہ ہو گیا, پتھر کے اندر سے ایک کیڑا نکلا, اور جب کیڑا نظر آنے لگا تو اب جناب جبرائیل نے اللہ کی طرف سے جناب یوسف سے یہ پوچھا, من رازقہا, اس کیڑے کا رازق کون ہے, کون اس کیڑے کو رزق دینے والا ہے؟ جناب یوسف نے کہا اللہ. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کون رزق دینے والا, کسی پوری کائنات کا رزق وہی دیتا ہے, تو آف کورس جناب یوسف کو یہی کہنا تھا. جناب یوسف نے فرمایا کہ اللہ. تو جب یہ کہا تو جناب جبریل کہتے ہیں کہ پھر آپ نے کیوں کہا ہے اس قیدی سے کہ اذکرنی عند ربک, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھلا دے گا؟ فرمایا آپ نے کہ انسان کو رزق کی خاطر, یہی ہم اپنے محترم مومنین سے بھی کہتے ہیں کہ رزق اللہ کی طرف سے گارنٹیڈ ہے, رزق کی خاطر اپنی ویلیوز کا سودا نہ کیجئے. جس دن ہم نے اپنے ویلیوز کا سودا کر لیا اس دن ہماری روحانیت مردہ ہو گئی. یہ انسان چلتی پھرتی لاش ہے کہ جو رسول و اہل بیت کی سکھائی ہوئی ویلیوز اور اقدار سے مبرہ و منزہ ہے, یہ انسان نہیں ہے, یہ چلتا پھرتا جنازہ ہے اس شخص کا, اس کی روحانیت مردہ ہو چکی. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے نہ فقط یہ کہ ان کی رضایت حاصل نہ ہو بلکہ ان کی ناراضگی حاصل ہو جائے. اور اس سے حاصل تو ہونے والا ہمیں کچھ ہے نہیں, کہ اگر ہم اعتراض کریں گے اللہ کے فیصلوں پہ تو آر وی گونا میک اینی ڈفرنس, آر وی گوئنگ ٹو آلٹر سم ڈیسیژنز آف اللہ بائی اور ڈس اگریمنٹس. اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد پہ وحی کی اور امام صادق علیہ السلام فرما رہے کہ اللہ نے جناب داؤد سے کہا, اللہ نے کہا حضرت داؤد سے کہ یا داؤد تريد و اريد وانما يكون ما اريد, آپ چاہتے ہیں اور میں چاہتا ہوں, یعنی یو وانٹ ٹو میک سرٹن ڈیسیجنس ویئر ایز آئی وانٹ ٹو میک سرٹن ڈیسیجنس. وَإِنَّمَا يَكُونَ مَا أُرِيد, at the end of the day what is going to happen is what I wish, that means what you wish is not going to happen, at the end of the day what is going to happen, what is bound to happen is what I wish.
تُرِيدُ وَأُرِيد وَإِنَّمَا يَكُونُ مَا أُرِيد فَإِنْ أَسْلَمْتَ لِمَا أُرِيد, اگر آپ سر تسلیم خم کر دیں
اس چیز کے سامنے کہ جو میں چاہتا ہوں, کفایت کما ترید, تو جو آپ چاہتے ہیں میں اس کے لیے کفایت کروں گا, یعنی آپ کے لیے کافی اور سفیشنٹ ہوں گا. I will take care of all what you want as well.
وَإِن لَمْ تُسْلِمْ لِمَا أُرِيد, اور اگر آپ نے, اور ان لم تسلم لما اريد ان سلمت لما اريد كفيتك ما تريد وان لم تسلم لما اريد. اگر آپ نے سر تسلیم خم نہیں کیا, قبول نہیں کیا میرے فیصلے کو, میرے ارادے کو, میری وش کو, تو اب تو کفیما ترید, تو میں آپ کو تھکا ماروں گا اس کے چیز کے سلسلے میں جو آپ چاہ رہے ہوں گے, اس مسئلے میں آپ تھک ہار جائیں گے, مگر ہو کے وہی رہے گا کہ جو میں چاہتا ہوں. انسان تھک ہار جائے گا, نتیجہ تو ملنے والا ہے نہیں. اب تو کفیما ترید وَإِنَّمَا يَكُونَ مَا أُرِيدُ, ہو کے تو وہی رہے گا کہ جو میں چاہتا ہوں. تو نتیجہ کیا نکلا؟ عقل مندی, عاقل انسان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ چرا کاری کند عاقل کہ بازایت پشیمانی. عاقل کیوں ایسا کام کرے جس کے نتیجے میں انسان کو نادم و پشیمان ہونا پڑے؟ یہ عقل مندی کی دلیل نہیں ہے کہ نہیں جب تک میرے ساتھ نہیں ہوگا میں تو مان کے نہیں دوں گا. بھائی دوسروں کے ساتھ ہو چکا ہے, آپ آنکھیں کھول لیجئے. مولا کائنات نے فرمایا العاقل من اتعظ بغیره, عاقل وہ ہوتا ہے تو دوسرے سے نصیحت پکڑے. لہذا اتنے سارے لوگوں کے ساتھ جو ہو چکا, مولا کائنات کے سامنے دنیا ایک خاتون کی شکل میں مجسم ہو کے آئی, تو مولا نے کیا کہا تھا دنیا سے, کتنے شوہر کیے؟ کہتی ہے بہت سارے. کہا سب کو طلاق دے دی؟ کہ نہیں, بلکہ سب کو قتل کر دیا. تو اتنے ساروں کے ساتھ تو ہو چکا. مولا تو ویری فرما کے گئے ہیں کہ الا حرن, کیا کوئی ہے آزاد انسان؟ از دیر اے فری پرسن اراؤنڈ؟ الا حرن یترک ہذہ اللماغ لاہلھا, اس لمازا کو جو اس کے اہل ہیں انہی کے لیے چھوڑ دے. لمازا عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے جب کھانا کھایا ہے, کھانا کھانے کے بعد آپ کے دانتوں کے, آپ کے مسوڑوں میں کھانے کے وہ ذرات کے جو چپکے رہ گئے دانتوں کے مسوڑے میں, پھنس کے رہ گئے, وہ باقی ماندہ ذرے جو دانتوں کے اندر پھنس کے رہ جاتے ہیں ان کو عربی میں لمازا کہتے ہیں, یعنی چبائے ہوئے, یعنی دوسری نسلوں, سابقہ نسلوں کے چبائے ہوئے کھانے کے باقی ماندہ ذرات کو ترک کرنے کر دیا جائے ان لوگوں کے لیے. اس دنیا کی کتنی پیاری مثال دی میرے مولا نے, اس دنیا کی مثال اس باقی ماندہ ذرات کی جیسی ہے, اس کو چھوڑ دیا جائے ان کے لیے جو اس کے اہل ہیں. اب اس سے بڑھ کے اور کیا کہا جائے گا؟ لہذا انسان اگر اس بات کو جان لے کہ ہونا تو وہی ہے جو خدا چاہتا ہے, تو پھر انسان کو اس بات میں مدد ملے گی کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم کو خم کریں. کیسا خم کریں؟ ہر چیز کی بہترین مثال مولا کائنات نے پیش کی. آئیے شب ہجرت چلتے ہیں. شب ہجرت, اب جب پیغمبر اکرم ہجرت کر رہے ہیں اور مولا سے کہا کہ آپ میرے بستر پہ سو جائیں, یہ مفہوم پیش کر رہا ہوں, تو مولا نے کیا فرمایا تھا؟ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یعنی مولا کو یہ فکر نہیں ہے کہ ان کی جان کے ساتھ کیا ہوگا, مولا کو یہ فکر کہ پیغمبر کی جان بچ جائے گی کہ نہیں. صلوات پڑھیے مولانا. لہذا اب اللہ تعالی کی رضایت کو, ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, اب اللہ تعالی کی رضایت کو مولا کائنات نے خرید لیا. تو جب مولا کائنات نے اللہ کی رضایت کو خرید لیا, اس کا معنی یہ ہے کہ اب مولا کائنات چونکہ وہی کچھ چاہتے تھے کہ جو اللہ چاہتا تھا, تو اب اللہ نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا کہ اللہ بھی وہ چاہتا ہے کہ جو علی چاہتے ہیں. مولا کائنات تو کیا چاہتے ہیں, وہ تو پہلے سے ہی معلوم ہے, وہ تو چاہتے ہی نہیں سوائے اس کے جو اللہ چاہتا ہے. تو پیغمبر اکرم نے کیا کہا؟ لا یقبل ایمان العبد
الا بولایت امیر المومنین, کسی اب کسی بندے کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا بغیر امیر المومنین کی ولایت کے.
اور اس حدیث کے تو راوی حضرت ابو بکر ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ میں نے خود پیغمبر کو یہ کہتے سنا, لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز,
کوئی شخص پل صراط سے نہیں گزر سکتا مگر وہ انسان جس کے لیے علی نے پروانہ گزرنے کا تحریر کیا ہو. اس حدیث کی راویہ ام المومنین عائشہ ہیں کہ جو کہہ رہی کہ میں نے دیکھا اپنے بابا کو کہ وہ بیٹھے علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھے چلے جا رہے ہیں. میں نے اپنے ابا سے پوچھا کہ آپ مسلسل کیوں دیکھ رہے ہیں, کہا تم نے نہیں سنا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا النظر الی وجہ علی عبادت, علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت الہی ہے.
تب مولا کائنات کی طرف دیکھنا بھی عبادت بن گیا. مولا کی نسبت آپ کوئی بھی کام کیجئے جس کو شریعت نے کہا ہے, کوئی بھی کام, وہ سب کا سب عبادت ہے.
اس لیے کہ پیغمبر اکرم یہ فرما کے گئے ہیں کہ ذکر علی عبادت, علی کی یاد عبادت ہے. اب معلوم ہوا کہ ذہن, ذکر تو ذہن میں بھی ہو سکتا ہے نا, اب اگر آپ نے ذہن میں بھی علی ابن ابی طالب کا تصور کیا یہ بھی عبادت الہی ہے.
ملاحظہ فرمایا آپ نے, کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو فنا فی اللہ کی منزل پہ ہیں, انہوں نے اپنے لیے تو کچھ چاہا ہی نہیں, جو کچھ چاہا وہی کچھ چاہا کہ جس کو اللہ نے چاہا. صلوات پڑھی مولا.
اب حسد تلاش نہ کچھ وسعت نظر سے ملا, نشان منزل مقصود راہ بر سے ملا, علی ملے تو ملے خانہ اے خدا سے ہمیں, خدا کو ڈھونڈا تو وہ بھی علی کے گھر سے ملا. حیدری یا علی.
اب جابر ابن عبداللہ انصاری پیغمبر اکرم کے وہ واحد صحابی ہیں کہ جو امام باقر علیہ السلام کی زندگی تک زندہ رہے اور آخری عمر میں علیل تھے. چنانچہ اسلام میں مریض کی عیادت ثواب ہے. مولا امام باقر علیہ السلام جابر ابن عبداللہ انصاری کی عیادت کو پہنچتے ہیں, اور جب عیادت کو پہنچے تو اب جابر کہتے ہیں مولا سے کہ مولا میں تو, مفہوم روایت پیش کروں, مولا میں تو اب اس مرحلے پہ آ گیا ہوں زندگی کے کہ اب میں بیماری کو ترجیح دیتا ہوں صحت و سلامتی کے اوپر, شفا یابی کے اوپر, اور بڑھاپے کو ترجیح دیتا ہوں جوانی پر, اور مر جانے کو بہتر سمجھتا ہوں زندہ رہنے سے. یہ جابر نے اپنا عقیدہ پیش کیا, اپنا نظریہ پیش کیا مولا کے سامنے.
جب مولا نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ اما انا یا جابر, جہاں تک میرا تعلق ہے اے جابر, ان جعلنی اللہ شیخاً احب الشیخوخہ, مضمون روایت ہے, ان جعلنی اللہ شاباً احب الشیبوبہ, ان شفانی احب الشفاء والصحہ, ان امرضنی احب المرض, وان اماتنی احب الموت, وان احیانی احب البقاء. جہاں تک میرا تعلق ہے جابر, تو اب اگر اللہ میرے لیے یہ چاہتا ہے کہ میں بوڑھا ہوں تو مجھے بڑھاپے سے محبت ہو جائے گی, اگر اللہ میرے لیے یہ چاہتا ہے کہ میں جوان ہوں تو مجھے جوانی سے محبت ہو جائے گی, اگر اللہ میرے لیے یہ چاہتا ہے کہ میں مریض ہو جاؤں تو مجھے مرض سے محبت ہو جائے گی, اگر اللہ میرے لیے یہ چاہتا ہے کہ میں شفا یاب ہوں تو مجھے شفا و صحت سے محبت ہو جائے گی, اگر اللہ میرے لیے یہ چاہتا ہے کہ میں زندہ رہوں تو مجھے باقی رہنے سے محبت ہوگی, اور اگر اللہ میرے لیے یہ چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں تو مجھے موت سے محبت ہوگی.
تو معلوم ہوا کہ اہل بیت تو اپنی طرف سے کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں. میں تو پہلے ہی آپ کی خدمت میں ایک مجلس میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ وی ایز مومنین اینڈ بلیورز وی آر ناٹ ہیئر ٹو میک ڈیسیژنز فار اور لائف. آل دی ڈیسیژنز ہیو آلریڈی بین میڈ بائی اللہ اینڈ نیریٹڈ ٹو اس بائی دی ہولی پروفیٹ اینڈ اہل بیت. وی آر ہیئر ٹو امپلیمنٹ دی پری ایگزسٹنگ rulings and decisions from Allah subhanahu wa ta'ala told to us by the Prophet and Ahlul Bayt. That's what we are supposed to do in our lives. ہم یہ نہیں کہ ہم آ کے اپنا اپنا نظریہ بیان کریں کہ نہیں مولانا یہ تو ٹھیک ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا مگر میری رائے یہ ہے. اچھا آپ اپنی رائے مولا کے پری ایگزسٹنگ ڈیسیجن کے سامنے دینے والے ہوتے ہی کون ہیں؟ آپ سے کس نے کہا ہے who gave you the license to present your opinion in the presence of the pre-existing opinion of Allah subhanahu wa ta'ala which is told by Imam Sadiq alayhi salam. اللہ فرمایا آپ نے یہ ہے انٹلیکچولیزم. بعض لوگ اپنے کو اتنا سیلف ڈکلیئرڈ انٹلیکچوئل بن گئے ہیں. اوپن مائنڈیڈنیس another very sweet sounding euphemistic term, you know, euphemism. Euphemism اسی کو کہتے ہیں نا. پیاری پیاری میٹھی میٹھی اصطلاحات لے کے آئے نا. The guy is waging wars and wars and wars against innocent civilians and they call him Secretary of Defense instead of calling him Secretary of War. اسے کہا جاتا ہے euphemism انگلش میں, میٹھے میٹھے الفاظ استعمال کرنا. So you run away with what all what you are doing, you run away with it and there are a whole bunch of people who are buying it. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو انہی چیزوں سے جو ہے وہ انہی چیزوں کا نشانہ بن جاتے ہیں اینڈ دے بائی آل دیٹ سٹف. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ سیاسی بصیرت رکھتا ہے, کیونکہ مولا فرما کے گئے المؤمن کیس فتن. مومن قیاست بھی رکھتا ہے, فتانت بھی رکھتا ہے. معلوم ہوا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی, نو ون کین فول اراؤنڈ ان فرنٹ آف اے مومن. دی مومن کین نیور بی فولڈ because he has basirat, he has political insight, he's not just a regular person out there on the street. aisa hona chahiye ek sahib e iman ko siyasi basirat ke sath, yani ke andha dhun kufar aur munafiqin ki baaton ko qabool bhi kar rahe hain aur baaze log himayat bhi kar rahe hain, jhande laga ke aa rahe the seenon pe aur baaze log jhande laga ke baith ke majlis pad rahe hain minbar e husain pe. میں نے کہا حضور یہ جھنڈا نہیں بچائے گا آپ کو, یہ جھنڈا ہٹا دیجئے, امام زمانہ بچائیں گے آپ کو. سلوات پڑھیے منگوا رہا ہوں. تاغوت کے جھنڈے لگائے ہوئے ہیں, مولا ابوالفضل عباس کے پرچم کے ساتھ تاغوت کے جھنڈے لگائے ہوئے ہیں. کیا کیفیت ہو گئی ہے, اور پھر دعویٰ ہو رہا ہے ہم تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں. یعنی ایک شخص جو ہے وہ حاکم شام کے دور میں دمشق میں رہتا ہو جس نے مولا کائنات کی خلافت کو قبول نہیں کیا حاکم شام نے. اب میں اگر دمشق میں رہتا ہوں, if I happen to live in Damascus, ٹھیک ہے نا, مولا کا زمانہ ہے, this حاکم شام established a renegade government and did not accept the خلافت of امیر المومنین علیہ السلام. اب میں دمشق میں جا کے اپنی مسجد بناؤں اور اس کے اندر میں معاویہ کی تصویر لٹکا دوں, نعوذ باللہ, اور پھر میں کوفے میں آؤں مولا کائنات کے حضور میں کہوں مولا میں تو آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. یہ لائف ایشوز ہیں, میں کچھ تھیوریٹیکل باتیں کرنا پسند کرتا ہی نہیں ہوں. یہ اسلام کی تاریخ, اسلام کے واقعات, اسلام کے قصے جو قرآن میں حدیث میں بیان کیے گئے ہیں, مولا کائنات کی وہ انمول خدمتیں اور عبادتیں جن کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے پوری تاریخ میں, یہ سارے واقعات کوئی قصہ برائے قصہ نہیں ہے, یہ سب اپلائیڈ سائنس ہے جسے ہمیں آج اپنی زندگیوں پہ اپلائی کرنا ہے کہ جب مولا نے کل کے ریسسٹ کافر کے ساتھ وہ سلوک کیا خیبر کے مواقع کے اندر, خیبر کے مارکے کے اندر, تو آج کے ریسسٹ کافروں کی نسبت ہمیں کیا کرنا ہے زائنس کے مقابلے میں؟ یہ ہے اپلائیڈ سائنس. یہ تو ضرور بیان کریں, ضرور بیان کریں مولا کی عظمت. ہم کیا بیان کریں گے, اللہ جب ثنا خان ہے مولا کائنات کا, ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری کیا حیثیت ہے, کس شمار میں ہمارا کیا شمار؟ ان کا تو ان کی فضیلت تو بیان کرنا انسان کے حلال زادے ہونے کی علامت ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری. دیکھیں میں کوئی جذباتی باتیں نہیں کرتا, میں بار بار اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے جذباتی باتیں کر رہا ہوں. نہیں, اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں, یہ تو عبادت الہی ہو رہی ہے. ذکر اہل بیت عبادت پروردگار ہے, عبادت میں لوگ کیا کہیں گے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ بالکل معتبر گفتگو ہو رہی ہے. لہٰذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ ہر موقع پہ اللہ کے فیصلوں کے سامنے راضی با رضا رہے, یہ ہے مومن کی شان. اور حدیث میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ الزہد عشرۃ اجزاء, زہد کے 10 جز ہیں. اعلی درجت زہد ادنا درجت الورع, کہ زہد کا یعنی دنیا سے انسان وابستہ نہ ہو, ٹھیک ہے نا, اس کا جو اس کے 10 حصے ہیں. اور اس کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے زہد کا, وہ ادنا ترین نچلا ترین درجہ ہے ورع کا, یعنی حرام سے پرہیز کرنا. ورع کے منیمم ڈیفینیشن یہ کہ انسان حرام سے پرہیز کرے. تو اس کے بعد کیا کہا حدیث نے, وَأَعْلَى دَرَجَتِ الْوَرَعَ أَدْنَى دَرَجَتِ الْيَقِينَ, اور ورع کا سب سے اونچا درجہ یقین کا سب سے نچلا درجہ ہے. تو سب سے پہلے زہد, اس کے 10 درجات ہیں, اس کا سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ ورع کا سب سے نچلا درجہ ہے. اس کے بعد ورع کا سب سے اونچا درجہ یقین کا سب سے نچلا درجہ ہے. That's where یقین starts. پھر حدیث کیا کہتی ہے, کہ اعلی درجت الیقین ادنا درجت الرضا, یقین کا سب سے اونچا درجہ رضا کا سب سے نیچا درجہ ہے. اب آپ کو سمجھ میں کہ اہل رضا کا کیا رتبہ ہے اللہ کی نگاہ میں اور رسول اہل بیت کی نگاہ میں. خود پیغمبر اکرم کی کیا کیفیت تھی جب جناب ابراہیم پیغمبر کے صاحبزادے کا انتقال ہوتا ہے. پہلی قربانی تو خود پیغمبر اکرم نے پیش کی نا امام حسین پہ, جناب ابراہیم کو قربان ہونے دیا, امام حسین کو بچا لیا. کیونکہ جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور آپ نے جبریل نے آپ کو چوائس دی تھی, ایک زندہ رہے گا ایک چلا جائے گا, تو آپ نے حسین کو زندہ رہنے دیا اور ابراہیم کو چلے جانے دیا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر ابراہیم اس دنیا سے جاتے ہیں, یہ مفہوم روایت ہے, تو میری دل آزاری ہوگی, مگر اگر حسین اس دنیا سے جاتے ہیں تو فاطمہ کا دل ٹوٹے گا. پھر پیغمبر کو یہ گوارا نہیں ہے کہ فاطمہ کا دل ٹوٹ جائے. صحیح بخاری نے پہلے ہی کہا, فاطمہ تو بضعت منی من اغضبها اغضبنی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. صحیح بخاری. تو پیغمبر کو یہ گوارا نہیں کہ فاطمہ کا دل ٹوٹ جائے. کتنا عظیم رتبہ ہے مولا امام حسین کا. پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا نا, من اراد ان ينظر, یہ مضمون روایت ہے, ان ينظر الى احب اهل الارض والسماء فلينظر الى الحسين, جو چاہتا ہے کہ اہل آسمان کے سب سے محبوب شخص کی طرف نگاہ ڈالے وہ حسین کی طرف دیکھ لے. معلوم ہے کہ سب سے محبوب امام حسین ہے. ان للحسین, یہ بھی فرمایا تھا نا, ان للحسین حرارتا فی قلوب الناس لن تبرد ابدا, حسین کی مضمون روایت ہے, حسین کے لیے ایسی حرارت ہے لوگوں کے دلوں میں جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. یہ بھی فرمایا تھا, ان للحسین محبتا مکنونا فی قلوب المؤمنین, حسین کے لیے مومنوں کے دل میں ایک چھپی ہوئی محبت ہے. کیا شان ہے پیغمبر اکرم کی. اور امام صادق علیہ السلام نے کیا کہا تھا مفضل سے, کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی عرش پہ زیارت کرو تو حسین کی زیارت پہ جاؤ. تو معلوم ہوا کہ حسین ابن علی کی زیارت کرنا اللہ کی عرش پہ زیارت کرنے کے برابر ہے. حسین ابن علی نے تو کچھ چاہا ہی نہیں. حسین, ظاہر سی بات ہے کہ مولا نے کچھ چاہا ہی نہیں سوائے اس کے جو اللہ نے چاہا. اگر چاہتے ہو, مولا نے کہا تھا مفضل سے, اگر چاہتے ہو کہ 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرو تو حسین کی زیارت پہ جاؤ. تو زیارت حسین کا ثواب یہ بھی ہے کہ انسان نے 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کیا. السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ, السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ, کہتے نا مولا کی زیارت میں.
کیا رتبہ ہے میرے مولا کا. اور کیوں نہ ہو یہ رتبہ, تسلیم و رضا تو علامت تھی نا مومن کی. اب علی اصغر کو گود میں لیے جا رہے ہیں, تسلیم رضم بے قوائہی و تسلیم اللہ امرے. کیوں نہ ہو میرے مولا کا یہ عظیم رتبہ, رضم بے قوائہی و تسلیم اللہ امرے, یعنی راضی ہیں, ہنسر تسلیم خم ہیں, اللہ کی قضاء و قدر کے اوپر مولا راضی ہیں, سر تسلیم خم ہے اللہ کے امر کے سامنے. کیا شان ہے میرے مولا کی, جب میدان میں آئے ہیں اور مولا نے ندائے استغاثہ بلند کی, حل میں ناصر ینصرنا, ارے کوئی ہے کہ جو ہماری مدد کو آئے, حل من مغیث یغیثنا, کوئی ہے کہ جو ہمارے اغاثہ و مدد کو پہنچے, حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ, کیا کوئی ہے کہ رسول اللہ کے حرم کا دفاع کرے. مگر زیادہ رو, کہیں سے کوئی جواب نہیں ملا, اتنے شقی القلب تھے کہ کہیں سے کوئی جواب نہیں ملا. اگر رد عمل ظاہر ہوا تو دو رد عمل ظاہر ہوئے, ایک مولا میرے بیمار امام امام سجاد ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر باہر آ گئے, مولا سے برداشت نہیں ہوا کہ امام حسین فرزند رسول مدد کے لیے بلائیں اور ہم بیٹھے رہ جائیں, بعض روایتوں میں یہ نقل کیا گیا. اور پھر دوسرا رد عمل جو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ننے علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا لیا. اب گریے کی آواز بلند ہوئی خیمے میں, مولا در خیمہ کے قریب آتے ہیں. اب جو سبب پوچھا تو بتایا گیا کہ کہ علی اصغر نے ندائے استغاثہ سن کے اپنے کو جھولے سے گرا لیا, اب کسی کی گود میں نہیں آتے. گویا علی اصغر اپنی زبان بے زبانی سے کہنا چاہتے تھے کہ اب مولا کی ندائے استغاثہ سنوں اور جان قربان نہ کروں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. چنانچہ مولا خیمے میں تشریف لائے, روایت میں کوئی فقرہ تو نہیں ملتا, مولا نے اپنے ہاتھ ننے علی اصغر کی طرف جو بڑھائے, بچہ امک کے باپ کی گود میں آ گیا. گویا علی اصغر تو منتظر تھے بابا کے آنے کے تاکہ جا کے جان قربان کر سکے. جس گھرانے کے 6 ماہ بچوں کی یہ شان ہو, ان کا کوئی کیا مقابلہ کرے گا. چنانچہ ننے علی اصغر کو لے کے باہر جانا چاہتے ہیں, رباب در خیمہ پہ کھڑی ہے. جن ماؤں کا جن بہنوں کے چھوٹے دودھ پیتے بچے ہیں, وہ سمجھتی ہیں کہ چھوٹے بچوں کے سلسلے میں ماں کی کیا محبت ہوتی ہے. میری مائیں بہنیں سمجھ سکتی ہیں, رباب در خیمہ کے قریب کھڑی ہے, سکینہ بھی دیکھ رہی ہے گفتگو کو. مولا نے دلاسہ دیا, تسلی دی, شاید میں علی اصغر کو پانی پلا کھلا سکوں. سکینہ سن رہی ہے گفتگو. اب مولا لے کے چلتے ہیں میدان میں آئے, اے قوم جفاکار, اگر تمہارے زام میں حسین کا کوئی قصور ہے تو اس بچے کا کیا قصور ہے, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے, اسے پانی پلا دو. مگر کوئی جواب نہیں ملا, کوئی جواب نہیں ملا. یہاں تک کہ روایت میں ہے میرے مولا نے جلتی ریتی پہ 6 ماہ بچے کو لٹا دیا. یعنی حسین یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین اس بچے کے بہانے سے پانی پینا چاہتا ہے تو لاؤ خدا کے پلا دو پانی, میں زمین پہ لٹائے دیتا ہوں. اب پھر بھی کوئی جواب نہیں ملا. روایت میں ہے کہ مولا نے ایک عجیب جملہ کہا, مولا نے کہا اما فیکم مسلم, ارے کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے. آپ کو پتہ نہ کتنی تاکید اسلام میں پانی پلانے کی, جانوروں کو بھی پانی پلانا ثواب ہے, کافروں کو بھی پانی پلانا ثواب ہے, کتنی تاکید ہے اسلام میں. سقی الماء ایک ویلیو ہے اسلام میں. کوئی جواب نہیں ملا. اس کے بعد میرے مولا نے وہ جملہ کہا کہ ہر باپ لرز جائے گا اگر سنجیدہ ہے. مولا کہتے ہیں ارے کیا تمہارے درمیان کوئی صاحب اولاد بھی نہیں. یہ جملہ سننا تھا, اس کے بعد بھی کوئی جواب نہیں آیا. اب مولا بچے سے کہتے ہیں بیٹا تم ہی ان کو بتا دو کہ کتنے پیاسے ہیں. حکم مولا ملنا تھا کہ ننے علی اصغر نے سوکھی ہوئی زبان اپنے ننے ننے ہونٹوں پہ پھیرانا شروع کی. سوکھی زبان ننے ہو ہو ننے ننے ہونٹوں پہ پھیرانا شروع کی. روایت کہتی ہے کہ اشقیہ منہ پھیر پھیر کے رونے لگے. کوہرام برپا ہو گیا عمر ابن سعد کی فوج میں. عمر ابن سعد نے حرملہ سے کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے. تیرے سے شوبہ سے علی اصغر کی گردن کا نشانہ بنایا گیا. حرملہ نے تیر سے شوبہ چلایا. فانقلب الصبی علی ید الامام، بچہ امام کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا، تیر مولا کے ہاتھ میں بھی پیوست ہوا. روایت کا فقرہ ہے، مختلف روایتیں ہیں، مختلف علماء نے مختلف انداز سے نقل کیا. مولا نے علی اصغر کا خون چلو میں لیا. بعض علماء نے نقل کیا آسمان کی طرف پھینکنا چاہتے تھے. جواب آیا مولا کوئی کعبے کوئی بارش کا قطرہ نہیں بہے گا. زمین کی طرف پھینکنا چاہتے تھے، زمین سے جواب آیا گویا اس مظلوم کا خون اگر زمین پہ گر گیا کبھی کوئی سبزہ نہیں اگے گا. بعض علماء نے اس طرح سے بھی نقل کیا کہ سارا کا سارا خون میرے مولا نے آسمان کی طرف پھینک دیا اور رسول اللہ کے پاس محفوظ ہے. بعض علماء نے ایسے نقل کیا کہ مولا نے علی اصغر کے خون کو لیا اپنے چہرے پہ لگا لیا. اسی خون کے ساتھ کل رسول اللہ سے، اسی خون کے ساتھ رسول اللہ سے ملاقات کریں گے. اب بچے کو لیا، چھ ماہ بچے کو لیا لے کے اب رباب کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. جناب رباب منتظر تھی نا بچے کی، اب رباب کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. بڑے سات قدم آگے بڑھے اور سات قدم پیچھے ہٹے. ارے جس کے دل پہ گزرتی ہے مولا جانتے ہیں ان کے دل پہ کیا گزری. انن علی اصغر کے جنازے کے اوپر ابا کا دامن رکھا. اب سکینہ آگے بڑھی، سکینہ آگے بڑھی، کہتی ہے بابا ارے میں بھی تو آپ کی بیٹی ہوں، علی اصغر کو پانی پلا لائے. اب مولا کیا جواب دے سکینہ کو. روایت میں ہے کہ ابا کا دامن پلٹا. اب جو دیکھا، اب جو دیکھا کہ شش ماہ بچہ نہر شدہ موجود ہے. یہ واحد قبر ہے عزاداروں جسے مولا نے اپنی تلوار سے علی اصغر کی ننی سی قبر کھو دی.
اس کے بعد پہلے اسے